ترکی اور لامحدود چیلنج، الاخبار لبنان۔
رجب طیب اردوغان کے ملکی اور غیر ملکی مسائل اپریل 2013 میں امریکہ کے دورے کے بعد بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہی دورہ ہے جس کے دوران انہوں نے امریکی صدر براک اوباما سے شام میں براہ راست مداخلت کی درخواست کی تھی۔ خاص طور سے اس لیے بھی ان کے مسائل بڑے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ نے شام میں پوری طرح سے مداخلت کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے ترکی نے شام میں حکومت مخالف گروہوں کی بھرپور حمایت کی، ان کی ٹریننگ اور انہیں مسلح کرنے کے عمل میں تعاون کیا، لیکن پیش رفت حاصل نہ ہوئی۔ ترکی نے اسی طرح اپنے خفیہ ایجنٹ شام بھیجے اور دنیا کے گوشے گوشے سے شام جانے والے شدت پسندوں کے لیے اپنی سرحدوں سے عبور آسان بنایا، اور اس عمل میں اس نے قطر کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اربوں کی دولت کو اپنی سرحدوں میں تقسیم ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ترکی کی حکومت نے ملک کے اندر ان آوازوں کو بھی دبا دیا جو شام کے بحران میں شامل نہ ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی۔
اردوغان نے شام کے بحران میں ترکی کی مداخلت کی مخالفت کرنے والوں پر بشار اسد کے ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اس کی مذہبی بنیادیں ہیں، اور اس سلسلے میں ہونے والے مظاہروں کے باوجود اردوغان آنکھیں بند کر کے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر عثمانی حکومت کی بازگشت کا خواب دیکھتے رہے، جس کا نقشہ انہوں نے عرب دنیا میں اخوان المسلمین کی حکومت کے سائے میں کھینچا تھا۔ لیکن مصر میں اخوان کا جو حشر ہوا اور شام میں جو حالات پیش آئے، اس سے ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا۔ البتہ یہ ترکی کا خواب نہیں تھا، بلکہ یہ امریکہ کا بھی خواب تھا، جو عرب علاقوں سے چین کو باہر نکال کر اپنا انحصار قائم کرنا چاہتا تھا۔ ترکی میں تقسیم اسکوائر پر جو کچھ ہوا، وہ شاید اردوغان کی پالیسیوں سے عوامی غم و غصے کا ہی ایک مظاہرہ تھا۔
شام کے حالات پر اردوغان کے جذبات ایشیا پیسیفک اجلاس میں بھی چھپے نہیں رہے۔ اس اجلاس میں جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شام کے معاملے میں کامیابیاں گنوائیں اور شام کے کیمیائی اسلحے کے سلسلے میں شام کی حکومت کے کردار کی تعریف کی، تو اسی اجلاس میں ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے اسے بے موقع تعریف قرار دیا اور بشار اسد کو دہشت گرد اور سزائے موت کا مستحق قرار دیا۔ اس موقع پر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اردوغان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں، خاص طور سے اس لیے بھی کہ وہ شام کے خلاف جنگ کے بڑے حامیوں میں سے تھے، بلکہ انہوں نے اس جنگ میں شرکت کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن امریکہ کے موقف نے انہیں ترکی میں بھی عجیب و غریب صورتحال میں پھنسا دیا ہے۔ اس کے باوجود عالمی سطح پر اردوغان ملک کے اندر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے یورپی یونین اور امریکہ کے خاص قسم کے پیغامات دینے کی کوششیں بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی جمہوریت اشپیگل جرمنی۔
امریکہ عارضی طور پر نادہندہ ہونے سے بال بال بچ گیا ہے۔ اس بار بھی ریپبلکن پارٹی کو شکست ہوئی ہے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ لیکن اس صورتحال پر کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ امریکہ کا سیاسی سسٹم کس قدر ناکارا ہے۔ امریکی صدر نے بدھ کو بڑی مختصر گفتگو کی، محض 3 منٹ کی گفتگو۔ 2012 میں اوباما نے دوبارہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ وہ ریپبلکن کا بخار اتار کر دم لیں گے، لیکن ہوا یوں کہ انہی لوگوں نے حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا، جس سے فیڈرل ڈیفالٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ ان کا ہدف اوباما کیئر پروگرام کو روکنا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ریپبلکن کا بخار نہیں اتار سکتی، اور نہ آئندہ الیکشن میں ہی یہ ممکن ہو سکے گا۔ لگ تو ایسا رہا ہے کہ موجودہ سیاسی بحران سسٹم کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔
امریکہ کی 237 سالہ جمہوریت اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ یہ جمہوریت لمبے شٹ ڈاؤن اور تاوان کی وصولی کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، جو کہ ٹی پارٹیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکہ کے لیڈروں نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے جمہوریت قائم کی تھی، چیک اور شٹ ڈاؤن کے لیے نہیں۔ کسی بھی پارلیمنٹ میں اقلیت کے حقوق کی اس طرح سے پاسداری نہیں کی جاتی جس طرح امریکہ میں کی جاتی ہے۔ امریکہ میں ایک سینیٹر پورے سسٹم کو تعطل کا شکار بنا سکتا ہے۔ جرمنی میں پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی حکومت بناتی ہے، لیکن امریکہ میں صدر اور ان کی انتظامیہ کو ہر نئے قانون کے لیے اکثریت بنانی پڑتی ہے۔ لیکن صدر اوباما کو لمبے عرصے سے یہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ امیگریشن اصلاحات لے لیں یا پھر ہتھیاروں کے کنٹرول کا بل یا پھر بجٹ کا مسئلہ، امریکہ جسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کہا جاتا ہے 2009 سے ایمرجنسی کے طریقوں سے اپنا خرچہ چلا رہا ہے۔
دراصل امریکی جمہوریت ایک غیر نمائندہ جمہوریت بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ سیاست کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے انحصار میں رہنے سے صرف انہیں ہی ووٹ ملتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا انحصار ہے جس سے نمائندگی پر حرف آتا ہے۔ اس کے علاوہ 2012 میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکن پارٹی سے 17 لاکھ ووٹ زیادہ ملے تھے، لیکن ریپبلکن پارٹی کو کانگریس میں 33 سیٹیں زیادہ ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی نمائندگی صحیح طریقے سے انجام نہیں پا رہی ہے۔ اب امریکہ کی جمہوری روایات اور آداب پر بھی حرف آنے لگا ہے۔ یہ بات حالیہ کانگریس اجلاس میں دیکھنے کو ملی، جب ٹی پارٹی کے انتہا پسندوں نے مخالفین کو نازیبہ القاب سے نوازا۔ اب کانگریس اور سینٹ میں مخالفین پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور دشمن کی طرح پیش آیا جاتا ہے۔ اس طرح کا رویہ رکھنے والوں کے لیے معاملہ اور سمجھوتا کمزوری کی علامت ہے، اور جھوٹ بولنا ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ان مسائل کے علاوہ امریکہ اب ڈیموگرافک تبدیلیوں کا بھی شاہد ہے۔ سفید اکثریت تدریجاً اقلیت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ امر اوباما کے دوبارہ الیکشن میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ٹی پارٹیوں کے جاہلانہ رویوں کا اثر ہے۔ ایران میں سپاہی پاسداران کے ایرو اسپیس شعبے کا روس کو تحفہ، امریکی ایگل اسکین جیسا ایرانی ڈرون۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ہندوستان کے وزیراعظم منموہن سنگھ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کو سفارتی طریقوں اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جانے پر تاکید کی۔
پاکستان میں ایک مسافر بردار ریل گاڑی میں دھماکہ۔
فرانس کے صدر نے اپنے امریکی ہم منصب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی قومی سلامتی ایجنسی کی جانب سے فرانسیسی شہریوں کی جاسوسی کی وضاحت پیش کریں۔
فرانس کی دارالحکومت پیرس میں مظاہروں کے دوران صہیونی حکومت کی بنی ہوئی اشیاء کی خرید و فروخت پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔
عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ جنیوا 2 کانفرنس شام کے بحران کے حل کے مقصد سے 23 نومبر کو ہوگی۔
اس سال کے حج کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر۔ جان کیری کی ناکامی، جسارت، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
امریکہ اور افغانستان کی حکومت کے درمیان دفاعی مذاکرات کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ جان کیری اچانک اور غیر اعلانیہ پروگرام کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے تھے۔ فوجی انخلا کے عمل سے قبل امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان کی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ امریکہ اور کابل حکومت کے درمیان افغانستان میں مستقل فوجی اڈے کے بارے میں 31 اکتوبر 2013 تک معاہدہ ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک معاہدے کے نکات پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ اور حکومت افغانستان کے درمیان دو طرفہ سلامتی کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ یہ معاہدہ اس لیے بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ امریکہ 2014 کے بعد امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی، امریکی فوجوں کی یک طرفہ کارروائی پر اصرار اور ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر عدالتی استثناء کا مطالبہ کر رہا ہے۔
جہاں تک افغانستان،
1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں بدامنی کا آغاز ہوا۔ اس سے پورے خطے میں کشیدگی بڑھی اور جنگ کے حالات پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے انہی حالات میں ایک دہائی کے بعد سوویت یونین کا بلاخر شیرازہ بکھر گیا۔ سوویت یونین کے انتشار کے بعد بھی روس اور ہندوستان کے درمیان دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کا رشتہ مضبوط رہا۔ اس کی سب سے اہم علامت کے طور پر ایٹمی اور خلائی شعبے میں باہمی تعاون کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سن 1988 میں روس سے ملی پہلی آبدوز اور راکیش شرما کا خلائی سفر اسی تعاون کی کڑی ہے۔ دسمبر 1991 میں ایک عالمی طاقت کی شکل میں سوویت یونین کا انتشار ہو گیا اور بوریس یلسن کی قیادت میں کم رقبے والے روس کا وجود سامنے آیا۔ ہندوستان میں اقتصادی اصلاحات کو کامیابی کی نئی سمت دینے والے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب ماسکو سرد جنگ ختم ہونے کے بعد سیاسی سونامی کے دور سے گزر رہا تھا، تب انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھا اور اس میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی۔
کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ موجودہ سیاسی چیلنجوں کے تناظر میں کیا منموہن سنگھ اور روسی حکام کی ملاقاتیں بامانی ہوں گی؟ نئے تجزیوں میں روس، ہندوستان اور چین کے درمیان سے رخی تعلقات بھی کم اہم نہیں ہوں گے۔ چین کے ساتھ ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ یورپ، جاپان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی علاقائی استحکام اور خوشحالی کو متاثر کریں گے۔ واضح ہے کہ ہندوستان اور روس کے درمیان سیاسی اور سیکیورٹی تعلقات میں مضبوطی لانے کے لیے مضبوط بنیادیں ہیں۔ اسی کڑی میں فوجی ساز و سامان کی فراہمی کے نقطہ نظر سے بھی روس ہندوستان کے لیے اہم بنا رہے گا۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور فرانس پر فوجی ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے انحصار بڑھا رہا ہے، لیکن ہندوستان کی 70% فوجی ضروریات کی فراہمی روس سے ہوتی ہے۔ دلعدم تنظیموں نے 125 کی کھالیں، 38 کروڑ کے فنڈز جمع کر لیے۔ اسلام ٹائمز۔
عید قربان کے 3 روز کے دوران دلعدم تنظیموں کی جانب سے ملک بھر میں 18,45,300 سے زائد قربانی کی کھالیں جمع کی گئیں، جن کی مالیت 125 روپے سے زائد بنتی ہے، جبکہ 38,11,00,000 روپے سے زائد کے فنڈز بھی اکٹھے کیے گئے۔ کلدم تنظیموں نے مختلف ناموں اور بعض جگہوں پر اپنے ناموں سے 82,190 مقامات پر قربانی کی کھالیں اکٹھا کرنے کے لیے کیمپ لگائے۔ ان تنظیموں نے سب سے زیادہ کھالیں دیہات میں لگائے جانے والے کیمپوں میں جمع کی۔ کلدم تنظیموں کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے کھالیں جمع کرنے کے لیے لڑکوں کا استعمال کیا گیا اور انہیں 500 روپے یومیہ اجرت دی گئی۔ ان تنظیموں کی زیر نگرانی مدارس نے بھی کھالیں جمع کی اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے ضلعی صدر کو رپورٹ کرتے رہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کلدم تنظیموں کی جانب سے جن مختلف ناموں کا استعمال کیا گیا اس کی اجازت بھی نہیں لی گئی تھی۔ سب سے زیادہ کھالیں پنجاب، پھر سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں اکٹھی کی گئیں۔
جیش محمد اور جماعت الدعویٰ جیسی کلدم جماعتوں نے انڈیا کے خلاف جہاد، بھارتی جیلوں میں قید جنگجوؤں، کشمیر میں جہاد کے دوران جاں بحق ہونے والے کارکنوں کے لواحقین کی اعانت کے نام پر کھالیں اکٹھا کی، جبکہ تحریک غلبہ اسلام نامی گروہ نے افغانستان میں نیٹو فورسز کے خلاف جہاد کے اخراجات کے لیے بھی چرمہائے قربانی جمع کیے۔ فلاح انسانیت کے نام سے لشکر طیبہ نے تعلیمی اداروں، زلزلہ زدگان اور میڈیکل کیمپس جیسے پروگراموں کے لیے فنڈز اور کھالیں اکٹھا کیں اور قربانی کے جانور بھی۔ کالعدم تنظیموں نے قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے پہلے سے ہی بڑے اور رنگین نیز دیدہ زیب اشتہارات مختلف اضلاع میں لگا دیے تھے اور اپنی جماعتی نشر و اشاعت کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلائی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند قربانی کی کھالوں کو بیرون ملک سے ملنے والی رقم کی آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ رقم قربانی کی کھالیں فروخت کر کے حاصل کی ہے۔
اسلام آباد میں قائم ایک تحقیقاتی ادارے پاک انسٹیٹیوٹ برائے مطالعہ امن کی تیار کردہ ایک رپورٹ پاکستانی عسکریت پسندوں اور مذہبی تنظیموں کے مالی ذرائع کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی تحقیقات کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے منی لانڈرنگ کا تعلق کالعدم عسکریت پسند تنظیموں سے جوڑا ہے۔ رقم اور قربانی کی کھالوں کے حصول کے لیے مذہبی اور سماجی تنظیموں، مذہبی جماعتوں، مدارس اور کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے بقول فرق یہ ہے کہ کالعدم عسکریت پسند گروپ اس رقم کو غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے اسے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جن کالعدم تنظیموں کی جانب سے احکامات کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے آنے والی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے